الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں اور گوشوں کے بارے میں واضح تعلیمات اور ہدایات رکھتا ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے نبوی تہذیب و تمدن ہمیں نصیب فرمایا، عطا فرمایا. چنانچہ اسلام نے انسانی زندگی کے مثبت اور منفی ہر پہلو پر رہنمائی کی ہے. وہ پہلو اعتقادی ہو یا عملی ہو، معاشرتی ہو یا اقتصادی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو یا سیاسی ہو، شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہر پہلو میں ہماری رہنما ہے. آج کی گفتگو ایک سوال کے جواب میں ہے. انسانی زندگی میں قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ رشتہ ازدواج ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے. باقی تمام تر رشتے اس کے بعد وجود میں آئے. یہ رشتہ ضابطۂ خداوندی کی حدود میں رہ کر وجود میں آتا ہے. اس ضابطے کو عقد نکاح کہتے ہیں. اس ضابطۂ نکاح کے تحت ایک اجنبیہ عورت، ایک اجنبی مرد ایک دوسرے کو اپناتے ہیں، اپنا بناتے ہیں، تاکہ یہ دونوں افراد اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو خوش و خرم رکھ کر بآسانی اپنی زندگی گزار سکیں. قرآن کریم نے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں اتنی تفصیلی ہدایات نہیں دی جتنی کہ نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں. ہم اسے دنیا داری کہتے ہیں، نکاح کو دنیا داری کہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کو دین داری قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ گویا عائلی زندگی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے اس عائلی زندگی کے بارے میں ہدایات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لنسائکم علیکم حقا، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے۔ اور فرمایا، خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں۔ خیرکم لاہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ گھر تشریف لاتے تو کھلے چہرے کے ساتھ آتے اور گھر میں گھل مل جایا کرتے تھے، گری پڑی چیز اٹھا کر رکھ دیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہاں، جب نماز کے لیے اذان سنائی دیتی تو فوراً گھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ قرآن نے نکاح کو انسانی زندگی میں اتحاد، اخوت و محبت اور صلہ رحمی پیدا کرنے والی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشانیاں ان کی اہمیت کی وجہ سے ذکر فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ اور ساتھ ہی نکاح کا مقصد بیان کر دیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو۔ پرسکون زندگی یقیناً تبھی ہوگی جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے۔ فرمایا، تودون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض ادا کرتے رہو، وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو۔ یقیناً میاں بیوی اس بات کا لحاظ رکھیں اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اپنے فرض کو پہچانے تو زندگی میں سکون آئے گا، کیونکہ حق کے مطالبے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حق ادا کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری زبانوں پر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا، اس نے دنیا کے امن کو بے چینی سے بدلا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہ میرا فرض ہے، میں اسے ادا کر کے چھوڑوں گا۔ نکاح کے ذریعے قائم ہونے والا جائز تعلق دلہا دلہن کے لیے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے یہ رشتہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت ہو اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت ہو۔ جوانی میں محبت غالب ہوتی ہے، بڑھاپے میں رحمت غالب ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یا غالباً سورہ اعراف میں ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جنس میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ پرسکون زندگی گزارو. اس نکاح کے رشتے سے نہ صرف یہ کہ دو افراد آپس میں جڑتے ہیں بلکہ دو گھرانے آپس میں جڑتے ہیں. یعنی مغرب کے نکاح میں جو اگرچہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, اور ہمارے نکاح میں فرق یہ ہے کہ ان کے نکاح میں دو افراد ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں دو گھرانے آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان رشتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ہے, هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص پانی سے پیدا کیا, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, یہ ہے جملہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو دو رشتے عطا فرمائے, ایک نسب کا یعنی ماں باپ کا رشتہ, خاندان کا رشتہ, خونی رشتے جس کو ہم کہتے ہیں, وسحرا اور سسرال کا رشتہ. خاندان عطا فرمایا اور سسرال بنائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اللہ تعالیٰ نے نکاح کو فضل الہی اور برکات خداوندی کا ذریعہ قرار دیا ہے, اور پورے مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ. ارشاد فرمایا, انکحوا الایاما منکم وانکحوا الایاما منکم, جو تم میں سے بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ. بے وگان, ڈائیورسی, وڈوئر, نکاح کراؤ. ان یکونوا فقراء والصالحین من عبادکم وامائکم, ان یکونوا فقراء, اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں, یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا. ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہوگا پھر نکاح کریں گے, اللہ کہتے ہیں نکاح کرو ہم غنی کریں گے. اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو, کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے. گویا غربت کو دور کرنے کا ایک علاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے, مسلمانوں کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, تم نکاح کرو, نکاح کر کے اللہ کا حکم بجا لاؤ, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے. ایک جگہ جمع الفوائد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ وہ مرد مسکین ہے جس کی بیوی نہیں. صحابہ نے عرض کیا, اگرچہ وہ مالدار ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو لیکن حقیقت میں وہ مسکین ہے, اور فرمایا وہ عورت مسکینہ ہے جس کا شوہر نہ ہو اگرچہ وہ مالدار ہو. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو نکاح کی باعث برکت ایک شکل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مبارک زبان سے بیان کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونتا, او کما قال علیہ السلام, برکت کے لحاظ سے وہ نکاح بہت عظیم ہے جو اخراجات اور دشواریوں کے لحاظ سے آسان کرے.
ہم خود بخود رسوم میں پڑ کے اس آسان سنت کو مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنے مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ غریب والدین کہیں اس نوبت پر نہ پہنچ جائیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ نکاح ایسی سنت ہے جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہمیشگی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ یہاں سنت کا لفظ جو ہے وہ طریقے کے معنی میں ہے، سنت فرض واجب کے بعد جو سنت ہے وہ مراد نہیں ہے، بعض دفعہ نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح واجب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ یہاں سنت طریقے کے معنی میں ہے، النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے ہیں آتے رہے، ہم نے انہیں بھیجا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں بھی تھیں ان کی اولاد بھی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کی بیویاں بھی تھیں ان کی اولاد بھی تھی، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی کسی اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے شادی نہ کی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے وہ شادی بھی کریں گے۔ امت مسلمہ کو اور خصوصاً امت مسلمہ کے جوانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نکاح کریں، یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نکاح کے حقوق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح حیا لاتا ہے، نکاح نگاہ میں حیا لاتا ہے، اور اس سے نگاہ میں تو حیا آتا ہے، عزت و ناموس بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے نکاح کو قلع کہا گیا ہے۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، نکاح کے ذریعے سے تم اپنی عزت و ناموس کو ایک قلعے میں محفوظ کر رہے ہو، شہوت رانی صرف تمہارا مقصد نہیں، سیکچوئل نیڈ صرف تمہارا مقصد نہیں، ولا متخذی اخدان، اور دیکھو اس کے بعد چھپی دوستیاں، بلکہ اس سے پہلے بھی چھپی دوستیاں قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل یہی الفاظ عورتوں سے کہے گئے، محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، عورتیں بھی نکاح کے ذریعے سے اپنی ناموس کو محفوظ کرنے والی ہوں، محض شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور عزت و ناموس کے قلعے میں محفوظ ہو کر چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہ ہو۔ نکاح میں دونوں طرف کی دینداری، دیانت اور امانت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم ممن ترضون من ترضون دینہ و امانتہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، دیکھو اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جو دینی حوالے سے تمہیں پسند ہے، مالی لحاظ سے چاہے کمزوری کیوں نہ ہو، یہ جو آئیڈیل کی تلاش ہے اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بچیاں ایسی عمر میں پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں پہ رشتے آنے رک جاتے ہیں، آئیڈیل کی تلاش۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو دینی حوالے سے تمہیں پسند ہے اور امانت داری کے لحاظ سے، دیانت داری کے لحاظ سے ان کے اخلاق اچھے ہیں، باوقار ہیں، معاملات کے کھڑے ہیں، تو فزوجو ہو، شادی کر دو، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃن فی الارض و فساد کبیر، زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا، بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ خصوصاً میرے بزرگوں اور دوستو، دینداری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی، اللہ اکبر اللہ، دینداری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی اور فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی خاتون کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے وہ چار میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے، لمالہا، اس کی مالی پوزیشن کی وجہ سے، تگڑے باپ کی بیٹی ہے، مالدار لوگ ہیں، ولحسبہا، سوشل سٹیٹس اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کے جمال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے، فرض فر بذات الدین تربت یداک، اور تیرا بھلا ہوئے دین نو ترجیح دے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تربت یداک میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، یہی اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے اس رشتے کو بہت پاکیزہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دیا، چنانچہ ترمذی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایم امرأۃ ماتت وزوجہا عنہا راض دخلت الجنہ، جو خاتون اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی، نماز تو فرائض تو ادا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، فرض ادا کرتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، اس کا مال جو تھا، اور روزہ رکھتی تھی، اگر حج ہے تو فرض لازماً وہ بھی ادا کرے، وزوجہا عنہا راض اور اس کا میاں اس سے راضی ہے، اس حالت میں دنیا سے جاتی ہے کہ میاں اس کا راضی ہے، تو دخلت الجنہ، وہ یقیناً جنت میں جائے، بلکہ ایک روایت میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں بہترین مال ہیں، تین چیزیں دنیا کا بہترین مال ہیں، لسان ذاکر، ایک ایسی زبان جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا رہے، وقلب شاکر، اور ایسا دل جس سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا رہے، وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی ایمانہ، اور ایسی ایماندار بیوی جو ایمانداری میں اپنے شوہر کی مددگار ثابت ہو۔ اللہ اکبر اللہ، ایمانداری میں اپنے شوہر کی مددگار ثابت ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، اب یہ بات ذرا توجہ طلب ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے لیے مولانا صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے اجازت لے کر آئیں، حالانکہ مولانا تو غیر محرم ہے، مولانا تو غیر محرم ہے بیوی بچی کے لیے۔ اصول یہ ہے کہ محرم ولی اپنی بیٹی سے اجازت لے، باپ اجازت لے، باپ سب سے پہلا مقدم ولی ہے، بلکہ اجازت لیے بغیر بھی اگر باپ نکاح کی اجازت نکاح پڑھانے والے صاحب کو دے دے تو یہ اجازت بالکل معتبر ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئیں اور آپ کی بیٹیوں کی جتنی شادیاں ہوئیں وہاں دلہن سے اجازت لینے کی بجائے ولی نے ہی ہمیشہ اجازت دی، اکثر اجازت۔ یہ جو تبلیغی مرکز میں سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں دوسرے روز بہت سی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں سب شادیوں میں ولی ہی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، باپ ولی ہے۔ فرمایا وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ، ولی کی موجودگی نگاہ میں ہونی چاہیے، نکاح میں ہونی چاہیے۔ فقہ حنفی میں عاقلہ بالغہ بچی کے لیے اگرچہ ایک گنجائش دی گئی ہے، لیکن آج کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو اس کو بہت ضروری سمجھا جائے کہ ولی کے ذریعے سے ہی نکاح ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت یعنی جنتیوں میں سے، جو اللہ نے جن کو جنت نصیب فرمائی مرد جنتی، میں تمہیں بننا بتاؤں۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ قال ان نبی فی الجنہ، سب سے پہلے تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام جنت میں ہوں گے، سبحان اللہ، جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے۔ بس صدیق فی الجنہ، اور صدیق جنت میں ہوں گے۔ والشہید فی الجنہ، اور شہید جنت میں ہوں گے۔ یہ ذرا الفاظ سنیے، والرجل یزور اخاہ فی ناحیت المصر لا یزورہ الا للہ فی الجنہ، اور ایسا آدمی جو کسی اپنی بھائی کی زیارت کرنے کے لیے صرف اس لیے گیا کہ وہ اس کا ایک دوست ہے، بھائی ہے، اور کوئی وجہ نہیں، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ جنتی عورتوں میں سے کون کون سی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا، الودود، شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو، الولود، جس کے ہاں اولاد ہوتی ہو، اذا غضبت او اسی الیہا، جب شوہر سے کبھی جلال میں آ جائے، ناراض ہو جائے، شوہر سے ناراض ہو گئی، یا اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، او غضب زوجہا، یا شوہر ناراض ہو گیا، تو قالت ہذہ یدی فی یدک، تو کہتی ہے جناب یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اقتحلو بغمز حتی ترضا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، فرمایا کہ ولی موجود ہو، ولا مہر اقل من عشرت دراہم، اصل تو سوال یہ تھا جو اب آیا ہے، فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ذرا غور سے آپ سب حضرات سنیں گے، چونکہ مہر کے بارے میں ہمارے ہاں اب تک وہی جاہلانہ سوچ پائی جا رہی ہے، مہر کے موقع پر آ کر دلہا والوں کا دل بالکل تنگ ہو کے رہ جاتا ہے۔ مہر کے لیے قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی میں 9 الفاظ آئے ہیں۔ کتنے آئے ہیں؟ 4-5 مقامات پر اللہ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں ہے، آت النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، خوشی سے ادا کرو، فَإِن تِمْرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ اپنی مرضی سے چھوڑ دیں، نہ دیں، نہ لیں، یا لے کر واپس کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو اسے رچتا اور پچتا کھا سکتے ہو، کھاؤ۔ لیکن اگر معاشرتی پریشر کے ذریعے سے ان سے مہر معاف کرایا گیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا، اور اگر اس نیت سے مہر رکھا گیا ہے کہ میں نے کون سے ادا کرنا ہے، تو اس نیت سے مہر رکھنے والے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن زانیوں میں اٹھائے گا۔ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 24 میں ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے نکاح کا رشتہ تم قائم کرو، ان کے مقررہ مہر انہیں ادا کرو، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں نکاح ہو جانے کے بعد مہر بڑھاؤ یا کم کرو اپنی مرضی سے، دونوں پر باہمی رضامندی سے، تو اس کی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں. سورہ ممتحنہ میں ہے، ولا جناح علیکم من تنکحوہن اذا آتیتمہن اجورہن، نکاح تمہارے لیے کرنا جائز ہے لیکن مہر ان کا مقرر تم نے ادا کرنا ہے. سورہ نساء میں ہے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، حسب دستور ان کے مہر انہیں ادا کرو. سورہ احزاب میں ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص رعایت دیتے ہوئے اور ایک خاص پابندی ان پر لگاتے ہوئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں مہر کے حوالے سے کیا حکم مقرر کیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ مہر ہر حال میں مرد پر واجب ہے، خواہ وہ مہر معین نہ کریں تب بھی مہر مثلی ادا کرنا ہوگا، اور قصدن مہر کی نفی کر دیں پھر بھی ہر صورت میں، یہ حدود اللہ میں سے ہے، اس کو ادا کرنا لازم ہوگا. ہم میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جنہوں نے شاید اس پر عمل نہ کیا ہو، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ. اور پھر فرمایا کہ جو مہر تم انہیں دے چکے ہو، ذرا غور کیجئے، سورہ نساء ہی کی آیت ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم ڈھیروں مال مہر میں دے چکے ہو اور خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آتی ہے اور تم اور کوئی شادی کرنا چاہتے ہو، تو دیا ہوا مہر تم اس سے واپس نہیں لے سکتے. فلا تاخذوا منه شيئا، اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو. بلکہ سورہ بقرہ میں جو الفاظ ہیں وہ اور دروازے ہیں. فرمایا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم دیے گئے مہر میں سے کچھ بھی واپس لو. کچھ بھی واپس لو، جو کچھ تم نے عورتوں کو دے دیا ہے اس میں سے شیئن کچھ بھی واپس لو، اس لیے کہ تم نے یہ جو دیا ہے وہ مہر ہے. یہاں دیے جانے سے مراد مہر ہے، اور تعلق ختم کرتے وقت تمہاری طرف سے چونکہ تعلق ختم ہو رہا ہے لہذا تم واپس نہیں لے سکتے. ہاں خلع کی صورت میں جب خاتون خود علیحدگی چاہ رہی ہو تو اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے، اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے اور بیوی کو لٹکا ہوا چھوڑ دو گے، تعلق اس سے منقطع کر لو گے ایک طرح سے، فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بھی، اور وہ خود اس صورتحال میں چاہ رہی ہوں کہ علیحدگی اختیار کریں، تو شوہر کو کچھ بدلے میں دے کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہیں، یعنی مہر کا کچھ حصہ چھوڑ سکتی ہیں، مہر کا کچھ حصہ واپس کر سکتی ہیں. حضرت جمیلہ بنت عبداللہ صحابیہ ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئیں. ان کی شادی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کے ساتھ ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کی دینداری اور ان کے تقوی اور ان کی للہیت میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، وہ اچھے انسان ہیں، لیکن بس قدرتی طور پر میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہے، مجھے ان سے یوں کہہ لیجئے کہ بد دلی سی پیدا ہو گئی ہے, جس کو نفرت کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا تھا نا جب وہ آزاد ہو گئی تھی کہ بھائی دیکھو تمہارا شوہر گلیوں میں پھر رہا ہے, اس سے راضی ہو جاؤ, اس کے ساتھ رہو. وہ تفصیل میں ساری نہیں عرض کر رہا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا, میں مشورہ دے رہا ہوں. تو فرمایا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم ہوتا تو سر آنکھوں پر, لیکن مشورہ آپ کا میں نہیں مانتا. یہ ہے آزادی رائے جو ہمارے دین نے ہمیں دی. تو نہیں راضی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کا یا رسول اللہ اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو میں نے ان کو باغ دیا تھا مہر میں. کیا دیا تھا؟ 32.5 روپے یا 32.10 روپے. اور یہ کہاں سے آیا ہے 32.10 روپے؟ میں تو حیران, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فقہ اسلامی میں. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ جو 10 درہم ہیں, 1 درہم 3.25 معاشے کا ہوتا ہے, 3.25 معاشے کا ہوتا ہے. تو 10 درہم کو جب ضرب دیں 3.25 معاشے سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ 32.5 یا 32.25 روپے بنتے ہوں بالفرض, لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ذرا غور کیجئے, بھرے مجمع میں یہ فرمایا کہ زیادہ مہر مت رکھا کرو, خبردار باز آؤ اس سے, تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی. کون کھڑی ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضرت قرآن میں ہے, ابھی میں نے آج سنائی ہے, وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم شادی دوسری کرنا چاہ رہے ہو, پہلی بیوی کو سے الگ ہونا چاہ رہے ہو, تعلق ختم کرنا چاہ رہے ہو, اور تم نے اس کو قنطار دیا ہو, قنطار سونے کا ڈھیر یا مال کا ڈھیر, تو آپ کہتے ہیں کہ مت رکھو. تو حضرت عمر نے کہا, اے اپنے آپ کو کہا کہ اے عمر تجھ سے تو یہ لوگ زیادہ سے آنے ہیں, رونا ٹھیک ہے, رکھ لیا کرو اپنی استطاعت کے مطابق جو تم نے ادا کرنا ہو. تو حضرت ثابت سے کہا کہ تمہاری کیا رائے؟ ان کا جی باغ جو ہے وہ میں نے ان کو دیا تھا, وہ یہ واپس کر دیں تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں واپس کرتی ہوں باغ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باغ ان سے لے لیجئے اور طلقہا, ان کو طلاق دیجئے. یہ ہے خلے کی صورت. ہمارے ہاں کورٹ میں, عدالتوں میں خلا ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے. ہاں, بجائے اس کو خلا کا نام دینے کے ڈیزولوشن آف میرج یعنی تنسیخ نکاح کا نام دیں, اس مقدمے سے, یہ اس عنوان سے مقدمہ دائر کیا جائے اور خاتون اپنے شوہر کے بارے میں ایسے ایلیگیشن جو جائز ہیں اور درست ہیں, ان اعتراضات پر مسلمان جج تنسیخ نکاح کا فیصلہ کرے, وہ معتبر ہے. یہ بڑی حساس بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اور ایک اور وضاحت کر دوں کہ خلع سے طلاق بائن ہوتی ہے, یعنی جو حتمی جو شکل ہے طلاق کی وہ نہیں ہوتی, چونکہ ایک طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کا چانسز موجود رہتے ہیں, یعنی 2 تک رجوع کر سکتا ہے, 3 کے بعد رجوع نہیں کر سکتا. دوسری طلاق بائن ہے اور 3 طلاق مغلظہ ہے. اور بائن اور مغلظہ میں فرق یہ ہے کہ مغلظہ کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا, لیکن بائن میں ڈیزولوشن آف میرج تو ہو جاتی ہے, تنسیخ نکاح تو امیجیٹلی ہو جاتا ہے, فوری طور پر نکاح ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب چاہیں وہ دونوں باہمی رضامندی سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. اس لیے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ بندگان خدا یہ تین فائر اکٹھے مت کرو. ایک طلاق دینے کے بعد اگر آدمی خاموش ہو جاتا ہے اور عدت کا وقت گزر جاتا ہے تو طلاق خود بخود رجعی سے بائن بن جاتی ہے اور اگلے سٹیپ طے کر لیتی ہے. لیکن گنجائش کیا رہتی ہے کہ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ بغیر حلالے کے نکاح ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ناپسندیدہ عمل حلال. تو اس لیے یہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ خلع سے طلاق بائن ہوتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ خلع شرعی طریقے کے مطابق ہوا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہر کی ادائیگی کے حوالے سے, ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیا تعلیمات دی ہیں. میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ نماز روزے حج زکوٰۃ کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی جتنی کہ نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں قرآن اور سنت میں موجود. کن سے نکاح جائز ہے, کن سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کن سے حرمت ابدی ہے, کن سے حرمت سحری ہے, کن سے حرمت مساہرت کی ہے اور کن سے حرمت رضائی ہے, ساری تفصیلات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر. اگر نوبت چلنے کی اس رشتے کی نہیں بن رہی تو اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے صلح کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے, ساری صورتیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی. تو فرمایا کہ اگر رخصتی سے پہلے, رخصتی کا معنی کیا ہے کہ دلہا دلہن کو خلوت میسر صحیح نہ آئی ہو, خلوت صحیح میسر نہ آئی ہو. اب خلوت صحیح کو مزید کھولنا ذرا مشکل ہے, بچے ہیں, میسر نہ آئی ہو تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ فنصف ما فرضتم, پھر بھی آدھا مہر تمہیں ادا کرنا ہوگا. الا ان یعفونا, ہاں یہ ہے کہ وہ عورتیں چھوڑ دیں مہر, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا نصف سے زیادہ شوہر دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, شوہر نصف سے زیادہ دے دے. اللہ اکبر. اور اللہ کہتے ہیں وان تعفو اقرب للتقوی, تمہارا یہ زیادہ دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسب الفضل بینکم, اور ایک دوسرے کے درمیان مہربانی کرنا مت بھولو, مت بھولو کہ تم ایک دوسرے کے, ہاں یعنی ہم تو دشمنی کی نوبت تک لے جاتے ہیں نا, لا تنسب الفضل بینکم, ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنا, بھلا کرنا, اچھائی کرنا مت بھولو, ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو. اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ نکاحوں کو ناپسند قرار دیا ہے. فرمایا اعلنوا هذا النکاح, نکاح کا اظہار کرو تاکہ دلہا دلہن کے جائز تعلق کا علم پورے معاشرے کو ہو جائے, پوری برادری کو ہو جائے. بلکہ یہ جو ولیمہ ہے, یہ ولیمہ بھی دراصل اسی اظہار کی ہی ایک شکل ہے, یہ الگ بات ہے. ہاں برات کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا درمیان میں. یہ جو برات کا جو جلوس خیر سے 400-500 کا لے کے جاتے ہیں ہم لڑکی والے کے گھر اور کہتے ہی ہیں مہمان ساڈے نے, روٹی تسی ٹوری کھوانی ہے. ہاں مہمان کس کے ہیں؟ دلہا والوں کے. کھانا تسی کھواؤ. بھئی اس بیچارے کے کیا قصور ہے؟ یہی قصور ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی. خدا کے لیے ان سارے جو یہ معاملات ہیں ان کو دین کی لائن میں لاؤ, دین کی لائن میں لاؤ. یہ منگنیاں, یہ مائیوں, یہ جہیز, یہ بارات کے جلوس اور یہ فوٹو سیشن اور یہ ڈیکوریشن, جس پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تین گھنٹوں کے لیے، وہ جو عروسی جوڑا جس پر جو 16-16 لاکھ روپے تک آ رہا ہے، جو چند گھنٹوں کے لیے ساری زندگی میں پہنا جاتا ہے، کیوں؟ ان اعظم النکاح برکتن، نکاح برکت کے لحاظ سے وہ عظیم ہے، جو ایسرہ معونتن، جو اخراجات اور دشواریوں کے لحاظ سے آسان تر ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے اور اس پر مسجدوں سے گفتگو کم ہوتی ہے، اس کو تو بار بار ریپیٹ ہونا چاہیے۔ طلاق کے مسائل لوگوں کو معلوم نہیں، نکاح کی اہمیت کا معلوم نہیں، خلع کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں، شریعت کیا کہتی ہے ہمیں؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، نکاح کا اظہار کرو اور نکاح مسجدوں میں کرو۔ لیکن مسجدوں میں جب لوگ کرتے ہیں تو شور اتنا مچاتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو بہتر تھا کہ یہ گھر ہی میں کرتے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رسوم پر کنٹرول کریں۔ رسوم پر کنٹرول صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں، مردوں کے بس میں نہیں۔ آپ عورتوں سے درخواست کریں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو ہیں اس میں یہ نکاح صرف رسم نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر اپنے رسموں کو لانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔